بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللان الدائم على عدائهم عداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خب بحث در مبحث معاد بودیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ہماری گفتگو معاد کے ذیل میں جاری ہے.
گفتیم در بحث حسابرسی در باب حقوق عباد
گزشتہ ہفتے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جہاں خداوند عالم قیامت میں حقوق عباد بندوں کے حقوق کا حساب کتاب لے گا،
اول پرونده ای که در دادگاه عدل الهی مفتوح می شود و بدان رسیدگی می شود مسئلہ قتل خاص،
تو جو بندوں کے جو حقوق ہیں اس میں جو خداوند عالم کی بارگاہ میں سب سے پہلا مسئلہ اٹھایا جائے گا اور اس مسئلے پر خداوند عالم اپنے فیصلے سنائے گا، وہ ہے قتل کا معاملہ.
خوب یہ قضیہ جات فقہی و کلامی مسئلہ روشن میشه،
اور اس بحث کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کے جو فقہی حوالے ہیں اور جو گفتگو کا انداز فقی انداز سے ہونا چاہیے، کلامی بحث جو ہے اس کو سامنے رکھ کے بات کی جا سکے.
ہاں، ببینیم انہوں کہ اقدام به این فجایع میکنند جزای اونها در دنیا چیست و چه عقوبتی در آخرت در انتظارشان.
وہ افراد کے جو اس طرح کی جرم و جنایت کا شکار ہوتے ہیں اور قتل کیا کرتے ہیں، ان کو اس دنیا میں خداوند عالم کس طرح ان کو سزا دے گا اور آخرت میں ان کے لیے کیا انجام ہے.
ما گفتیم سن و قتل داریم.
گزشتہ ہفتے یہ بھی بیان کیا گیا کہ قتل کی تین اقسام ہیں.
قتل قصاصی،
ایک وہ قتل ہے جو قصاص کے طور پر ہوتا ہے
کہ افرادی صاحبان خونخواہی هستند،
اور اس قصاص کے اندر ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص مارا جاتا ہے، مقتول کے ورثہ اس کے خون کے وارث ہوتے ہیں.
راجع به این قصاص داریم و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب،
اور اسی چیز کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے صاحبان غور و فکر.
نوع دوم قتل حدیث،
دوسرا قتل بیان کیا جو دوسری قسم ہے، وہ جب کسی پر حد جاری ہوتی ہے اور حد میں اس کی سزا قتل معین کی جائے، اس کو کہتے ہیں قتل حدی.
شارع مقدس حدودی را تعیین فرموده که امام المسلمین یا دستیاران او با اذن او انجام میدن،
اور اس میں بیان کیا گیا کہ حد کا قتل وہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی کے اوپر کسی نے ایسا کوئی جرم انجام دیا ہو کہ جس کی سزا شرعی اصولوں کے مطابق فقط قتل ہو، تو وہاں جو امام مسلمین ہوگا یا اس کے جو نمائندے ہوں گے وہ خدا کی حد کو فقط جاری کرنے والے ہوں گے.
ایک آیه ایرام از آیات شریف قرآنی رو خدمت برادران تلاوت کردیم که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويسلبوا وتقطع ارجلهم وايديهم من خلاف او ينفوا من الارض، که این آیه رو ما به شکل اجمال اشاره به معناش کردیم و بنای بر تطویل هم نداریم.
اور یہ جو دوسری قسم کا قتل تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ قتل کسی کو حد جاری کرنے کے لیے قتل کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی تھی گزشتہ ہفتے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ لوگ کے جو خداوند عالم سے اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں یا زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے پھر چار سزائیں خدا نے تجویز کی ہیں جو امام المسلمین کے اختیار میں. پہلی سزا یہ کہ یا تو اس کی گردن اڑا دی جائے، دوسری سزا یہ ہے اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے، تیسری سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو برعکس کاٹ دیا جائے، اور چوتھی سزا یہ ہے کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے.
اللہ ان توضیحش در فقہ ہے، در تفسیر ہے، و شاید مناسبت نباشه توضیح اون مسئله در اینجا.
اس کی وضاحتیں اور تفصیلات جو ہیں وہ فقہی کتابوں میں موجود ہیں، تفسیر کی کتابیں موجود ہیں، یہاں زیادہ گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ شاید نہ ہو.
خب اما اون آیه مربوط به کسانی که در جامعه اسلامی چنین فساد میکنن، یادتون باشه اینطور نیست مربوط به کفار تنها باشه.
جو آیت کا ایک ٹکڑا جو بیان کیا گیا تھا کہ جو لوگ حالت جنگ میں ہیں رسول سے اور خدا سے، اور اس کے بعد اگلا حصہ یہ تھا یا زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو یہ جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں آغا فرماتے ہیں کہ یہ فقط کافروں سے مختص نہیں ہے یہ چیز کہ وہ لوگ کافر ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے.
آیه خیلی باید راجع بهش بحث بشه تا بدانیم که اسلام برای امنیت جامعه چه قوانین و مقرراتی رو وضع کرده.
یہ ان آیات میں سے ہے کہ جس پہ مفصلاً گفتگو ہونی چاہیے تاکہ اس بات کا ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اسلام معاشرے کے اندر امنیت پھیلانے اور ناامنی ایجاد کرنے والوں کے بارے میں کیسی رائے رکھتا ہے.
ان آیه ای که خوندیم الان این بیان حدود الهی رو متکفله.
یہ جو آیت بیان کی گئی آپ کے سامنے ابھی اس میں حدود الهی کا بیان ہے.
آیه ای که الان تلاوت میکنیم و راجع بهش مقداری بحث میکنیم، این آیه متکفل بیان کیفی حیثیت کلامی مبحث قتل.
جو پہلی آیت بیان کی جو ابھی آپ نے سنی، اس کے اندر حدود الہی کو بیان کیا گیا ہے، اور جو اب آیت آپ کے سامنے پڑھیں گے اس میں آیت کے اندر کلامی انداز سے گفتگو کی گئی ہے.
در اون آیه این بود اگر کسی جنایتی بکند، افسادی بکند، آدمی بکشد، محاربه انجام بدهد، از طرف حاکم اسلامی اون جزاها بر اون کارش مترتبه.
آیت کے اندر یہی تھا کہ جو اللہ سے یا اس کے رسول سے جنگ کرے یا زمین پر فساد پھیلائے، اس کے بعد امام مسلمین کے پاس اختیار تھا کہ ان چار سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا دے سکے.
آیه یہ سبم که امروز متعرض میشیم این آیه است.
تیسری آیت یہ ہے جو بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے.
من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم.
ایک آیت یہ ہے کہ جس شخص نے بھی کسی مؤمن کو جان بوجھ کر عمدن مار دیا، بس اس کی جزا جہنم ہے.
حالا خواہیم گو کہ این متعمدہ معنی چیہ ہا.
اب جو آیہ کریمہ میں متعمد کا لفظ ہے یعنی جان بوجھ کر بیان کیا گیا ہے، اس کے کیا معنی بیان؟
اینو معنی میکنیم، این یادتون باشه، این از ما طلب دارید.
یہ آپ لوگ ہم سے طلب کیجئے گا، اس کا معنی ہم آپ کو بیان کریں گے.
من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم.
بس پہلی آیت یہ ہو گئی کہ جس کسی نے بھی ایک مومن کو جان بوجھ کر عمدن مارا، اس کی سزا جہنم ہے.
دو خالدا فیہا.
اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ جہنم اس کی سزا ہے، اور خالدا فیہا ہمیشہ اس میں رہے گا.
خلود رو ہم از ما طلب دارید که براتون معنا میکنیم که معناش چیه.
جس طرح ہم عمدن کا آپ کے سامنے معنی بیان کریں گے، اسی طرح خلود کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ خلود سے مراد کیا ہے.
سے وقذب اللہ علی.
تیسرا جو اس آیت میں بیان کیا کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر عمدن مار دے، خداوند عالم اس پر اپنا غضب نازل کرے گا.
چہار ولعنہ.
چوتھی چیز جس کو خدا وعدہ دے رہا ہے اس آیت کے اندر، وہ ہے اس کی خداوند عالم کی لعنت اس شخص کے شامل حال رہے گی.
پانچ وعد له عذابا عظیما.
پانچواں جو عذاب جو سزا بیان کی گئی کہ خداوند عالم اس کو عظیم عذاب سے
میخوایم حالا مسئلہ بگیم کہ انشاءاللہ این مسائل باید واقعا واضح و مبین بشه تو جامعه.
ہم چاہتے ہیں ان مسائل کو بیان کریں آپ کے سامنے تاکہ یہ مسائل معاشرے کے سامنے بالکل کھل کر آئیں.
احکام فقهی قتل متعمدانه چیه؟
جب کوئی جان بوجھ کر عمدن کسی کو مار دے تو اس کے فقہی احکام کیا ہیں؟
قصاص است و کفاره جمع. یعنی چی؟
دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو جان بوجھ کر مار دے تو اس کے اندر فقہی احکام میں اس کا قصاص واجب ہو جاتا ہے، اور کفارہ ہے، کفارہ جمع اس کی اصطلاح ہے.
محاربہ نہ کردہ ہو،
یہاں ذہنوں میں رہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایک شخص کو جان بوجھ کے مارا ہے، اس نے جنگ نہیں کی اللہ یا اس کے رسول کے ساتھ،
افساد نہ دارہ دا،
زمین پر اس نے فساد نہیں پھیلائے.
اگر محاربہ باشد و افساد باشد ان حکم قبلی ہے،
اگر کوئی حالت جنگ میں ہو خدا یا اس کے رسول سے یا زمین پر فساد پھیلانے کا موجب بن رہا ہو تو اس کی سزا وہ ہے جو پہلی آیات میں بیان ہوئی ہے.
ہم جدا بشے ہو،
ان دونوں چیزوں کو الگ رکھنا چاہیے.
محاربے با خدا و رسول خدا و یا افساد فل از همون احکام رو داره که امرش به دست امیر المؤمن امیر المسلمینه.
جو حالت جنگ میں ہو خدا یا اس کے رسول سے یا زمین پر فساد پھیلا رہا ہو، اس کی وہی چار سزائیں جو پہلے بیان کی گئی ہیں، اور اس کا اختیار بھی امام المسلمین کو ہے.
کسی کے مؤمنی را بکش بکشد متعمدن،
ہم بات کر رہے ہیں اس آیت پہ کہ جہاں خدا بیان کر رہا ہے کہ جو شخص کسی مؤمن کو عمدن مار دے،
جزاؤہ جہنم،
اس کی پہلی چیز جو بیان کر رہی آیت، اس کی جزا جہنم ہے.
عقاب است کر بے ان دنیا،
جہنم کا تعلق آخرت کے عذاب سے ہے، اس کا اس دنیا سے تعلق نہیں.
خالدن فیہا،
اور اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا.
وغضب اللہ علیہ،
خدا بند عالم کا غضب اس کے شامل حال ہوگا.
ولعنہ،
خدا کی لعنت اس پہ پڑتی رہے گی.
وعد لہ عذاب عظیم،
اور بڑی عذاب سے دوچار ہوگا.
ان مجموعے پانچ گانے حکم کیفری نہیں،
یہ جو
حکم فقہی نہیں، حکم کلامی ہے.
اس نقطے کو سمجھیے گا کہ جو پہلی آیت تھی جس میں بیان کیا گیا تھا کہ جس نے اللہ اس کے رسول سے جھگڑا کیا، لڑائی کی، یا زمین پر فساد پھیلایا، چار سزائیں اس کی بیان کی تھیں، چاروں کا تعلق اس دنیا سے تھا. یہ والی جو آیت ہے جس کو بیان کیا گیا کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر مار دیا، اس میں پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے، پانچوں چیزوں کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، اس کو سزا یہاں نہیں مل رہی، ان کا تعلق آخرت سے.
اگر کسی مومنی رو متعمدن کش، غیر از اون جزاهای کلامی که عقاب اخروی است، در این دنیا باید هم قصاص بشود.
اس شخص کا دنیا میں حکم کیا ہوگا کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے مارا ہوگا، اس کا حکم جو شرعی بیان کیا گیا وہ قصاص ہے.
ہم کفارہ جمع بدہد، یعنی چھے،
اور دوسری فقہی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کفارہ جمع،
یعنی قاتل متعمد غیر از آن که قصاص می شود، یعنی اعدام می شه، باید یک بنده آزاد کنه که الان مورد شاید نباشه.
اس میں جو سزا دنیا میں اس شخص کو دی جا رہی ہے جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کے مار دیا ہے، اس کی سزا اس دنیا میں قصاص ہے. قصاص کے ساتھ جو کفارہ جمع ہے، اب یہاں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. کفارہ دینا جس میں پہلی چیز ہے ایک غلام کو آزاد کرنا، آج کے دور میں غلام کا تصور نہیں ہے،
60 روز پی در پی روزے بگیرے.
دوسرا کفارہ جس پہ فرض ہو جائے گا اس دنیا کے اندر، 60 دن کا متوالی روزہ رکھنا،
60 مسکین رو
اور 60 غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا.
خود را در اختیار اولیاء دم بگذارے،
اس کے بعد اپنے آپ کو جو مقتول کے ورثہ ہیں ان کے سامنے پیش کرے.
بعد از این که خودشو به اونها عرضه کرد، اونها میتوانن یا دیه بگیرن یا آزادش کنن یا قصاص، اما حکم اولی قصاص.
اب جب اس نے یہ تین کام انجام دیے، کفارہ جمع دے دیا، غلام آزاد کرنا، 60 روزے رکھنا، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس کے بعد یہ مقتول کے ورثہ کے سامنے پیش ہوگا. اب مقتول کے ورثہ اختیار رکھتے ہیں یا اس کے ساتھ قصاص کریں کہ جس میں اس کو پھانسی دلوائی جائے گی، اس کی جان لی جائے گی، یا اس کو دیت لے کر آزاد کر دیا جائے گا یا بخشا جا سکتا ہے. یہ جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ جو شخص کسی مومن کو عمدن مار دے، اس سے کیا مراد؟
میں خوب دقت کنید، چون این نکته ظریف ہے.
اہم نکات ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے سنیے.
یعنی مؤمنی را بدلیل اینکہ ایمان دارد مؤمن است بزنے بکشے،
مومن کو اس عنوان سے مار دے کہ جس شخص کو مار رہا ہے وہ صاحب ایمان ہے.
یعنی قتلہ لایمان ہے،
دوسرے انداز سے سمجھ لیں کہ اس شخص کو قتل کیا اس لیے کہ وہ صاحب ایمان ہے، مؤمن ہے، ایمان کی بنیاد پر اسے قتل کیا.
یعنی ایک مومن نہ بولے بھی
کچھ، اگر مومن نہ ہوتا یہ مرنے والا شخص جس کو اس نے مارا ہے تو وہ اس کو نہ مارتا. بس چونکہ یہ مومن ہے جو مقتول واقع ہو رہا ہے، اس کے ایمان کی بنیاد پر اس کو مار رہا ہے.
پس ان کفارہ جنگ و اون قصاص و اون احکام کلامی مال اون قاتلی است که مؤمنین را به دلیل اینکه ایمان دارد بزند بکشد.
پس اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شخص کسی انسان کو اس کے ایمان کی بنیاد پر مارے کہ وہ صاحب ایمان ہے، مؤمن ہے، تو اس کی یہ سزائیں کفارہ جمع اور قصاص اس دنیا میں، اور وہ کلامی آخرت کی سزائیں جو بیان کی گئی.
ممکن ہے شما بگید خب مؤمن کہ این کارو نمیکنه با مؤمن،
آپ جواب دیں گے کہ ممکن کبھی بھی کوئی مؤمن دوسرے مؤمن کو تو نہیں مار سکتا.
ممکن ہے کسی رو بگه مؤمنی را، مؤمنی مسلمانی بزند مؤمنی را به دلیل این که مؤمن است بکشد،
ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی خود مومن ہو یا مسلمان ہو دوسرے کو اس بنیاد پہ مارے کہ وہ صاحب ایمان ہے.
صدام میرا حرم امام حسین نماز ہم میں کون،
صدام جو اتنی جانوں کا قاتل ہے وہ امام حسین کے حرم میں نماز بھی پڑھتا تھا جا کے.
میں کہ منافقین مسلمان نہیں سن در ظاہر،
یا جو منافق ہیں وہ ظاہری طور پہ مسلمان نہیں ہوتے کیا؟
اما مسلمان کشی میکنن چون مومن ہیں،
لیکن وہ مارتے ہیں مسلمانوں کو کیونکہ وہ مؤمن ہیں.
یا نہ جذب یہ گروہی میشے کہ این گروہ به دلیل این کہ خوبان رو نمیتونه تحمل کنه میگه بزن بکش چون مؤمن.
یعنی یہاں پہ جو مارنے والے ہیں بظاہر مسلمان ہیں، بظاہر اسلامی احکام پر عمل کر رہے ہیں، لیکن دوسرے کو مار رہے ہیں، ایمان کی وجہ سے نہیں مار رہے کہ یہ شخص صاحب ایمان ہے، اس کو تحمل نہیں کرتے، اس کی خوبیوں کو پسند نہیں کرتے.
یادتون باشه پس می شود تصور کرد که مؤمنی بزند مؤمنی را چون مؤمنه بود.
پس یہ امکان ہے اس بات کا کہ ایک شخص دوسرے کو مارے کہ دونوں ہی حالت ایمان پر ہوں اور وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مارا جائے جو مقتول ہے.
در جریان حملے عراق به ایران نبودی مسئلہ،
ایران اور عراق کی جنگ میں بھی یہی مسائل پیش آئے تھے.
فاسق باشه کارش نداریم، فاجر باشه کاری نداریم، برای عراق بخوره.
مثلا صدام کی طرف سے ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ جو فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، شراب خوری کرتے ہیں، ان سے کوئی سروکار نہیں تھا. کس کو مارتا تھا آگے؟ کہ جو مؤمن تھے.
ولذا منافقین رو اونجا سکنا میدادن، هنوز هم در عراق هستن.
وہی صدام کے جس نے ایرانی نوجوانوں کو مارا، مجاہدوں کو مارا، وہی منافقوں کو اپنے پناہ دیا کرتا تھا.
حالا من قتل مؤمنا متعمدا، یعنی چه؟ بکشت چون مؤمن.
پس کوئی شخص جو کسی شخص دوسرے شخص کو مارے اس کے ایمان کی بنیاد پر، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کو اس حالت آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے.
فجزاؤہ جہنم،
بس اس کی جزا جہنم میں،
خالدا فیہا
ہمیشہ رہے گا اس میں،
وقذب اللہ علیہ
خدا کا غضب شامل حال رہے گا،
ولعنہ
خدا کی لعنت پڑتی رہے گی،
وعد له عذابا عظیما
عظیم عذاب سے دوچار رہے گا.
ان عقاب اخر،
یہ آخرت کا عذاب ہے.
در اینجا چی؟
یہاں پہ کیا ہوگا؟
باید این قاتل این چنینی دو کار انجام بده، یک خودش رو در اختیار ورثه مقتول بگذاره تا اونا هر چه خواستن
بکنن. دو کام انجام دے گا دنیا کے اندر، مقتول کے ورثہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے گا، وہ جو چاہیں انجام دیں.
اگر اونا ببخشن باز باید اون سه کار رو انجام بده.
اگر مقتول کے ورثہ نے اس کو بخش بھی دیا، معاف بھی کر دیا، تب بھی اس کو وہ کفارہ جمع کا کام کرنا ہوگا.
کفارہ جمع چی بود؟ آزاد کردن یہ بندے، 60 روز روزے گرفتن، 60 مسکین رو تعام دادن.
کفارہ جام کی تعریف بیان ہو گئی، ایک غلام کو آزاد کرنا، اس کے ساتھ 60 روزے متوالی رکھنا، اس کے ساتھ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا.
یادتون از خلود باشه ها،
ابھی خلود باقی ہے.
پس معنای مؤمنن متعمدن معلوم شد.
بس مؤمنن متعمدن کا جو لفظ استعمال کیا تھا عمدن مارنے کا وہ بیان ہوا.
اما اگر چنانچه بین یه مؤمنی با مؤمن دیگه در یک مسئله مالی نزاعی شد و زد کشت،
اب اگر کسی مؤمن کے درمیان، دو مؤمنین کے درمیان مالی مسئلے پر اختلاف پیش آئے اور اس اختلاف کے نتیجے میں ایک دوسرے کو کوئی مار دیں،
در اونجا خلود ندارد.
وہاں خلود نہیں،
در اونجا اون احکام قبلی نیست،
اور پہلے احکام بیان کیے گئے وہاں پہ وہ بھی نہیں،
کفارہ جمع نیست،
کفارہ جمعی بھی نہیں ہے.
باید دید چگونه بوده، قتل عمدی آنچنانی بوده، قبل قتل شفهان بوده، اون دیگه دادگاه معلوم.
یعنی فرق بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی دو مومن ہوں آپس میں اور ایک مومن دوسرے کو اس کے ایمان کی بنیاد پر مار دے تو وہ پہلی سے سزائیں تھیں، لیکن دو مومنوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا مالی مسائل کے اوپر ہو گیا، ایک نے دوسرے کو مار دیا، اب یہاں یہ والی سزائیں نہیں ہیں یہاں پہ، بلکہ تحقیق کی جائے گی کہ جان بوجھ کے مارا ہے، غلطی سے ہوا ہے، کس طرح کا قتل.
و معلوم نیست اون احکام کلامی که گفتیم برش مترتب باشه،
اور یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے کلامی یا اخروی عذاب بیان کیا تھا وہ اس کے اوپر آئے.
حالا اگر کافری مؤمنین را بلی ایمانه بکشد،
اب اگر کوئی کافر کسی مومن کو اس کے ایمان کی بنیاد پر مار دے،
خب اون احکام رو دارد، هم تکلیفاً هم حداً و قصاصاً،
اس کے لیے وہی تمام احکام فقی موجود ہیں کہ اس کا قصاص بھی ہے، حد بھی ہے.
ولی اگر چنانچہ نہ بے واسطے جوائی بود،
لیکن نہیں اگر ان دونوں کا بھی آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہو،
انجا چه می شود؟
یہاں کیا ہوگا؟
کافر خلود دارد اما خلودش به واسطه قصد نیست، به واسطه کفر.
تو جو قاتل ہے وہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے عذاب میں تو رہے گا، لیکن اس کا ہمیشہ کا رہنا قتل کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ اس کے کفر کی بنیاد پر ہوگا.
حالا برای اینکه این حرفای ما از جهت روایی مدلل بشه، میخوام چند تا روایت براتون بخونم.
اب اپنی انہی باتوں کو روایات سے مستند کرنے کے لیے روایات کا سہارا لیتی ہیں.
این از برکت ائمه طاهرینه که ما آیات رو اینطور میفهمیم.
یاد رکھیے گا کہ ائمه اطہار کی برکت ہے، ان کی نورانیت ہے کہ ان کی وجہ سے ہم آیات کو اس طرح سمجھ پاتے ہیں.
مگر اگر روایات ائمه طاهر نبود این تقسیم رو ظاہرا شاید ما نداشتیم.
اگر ائمه اطہار کی روایات نہ ملتی تو یہ تقسیم بندی کی گئی ہے قتل میں شاید نہ ہو پاتی.
اون وقت ملاک قتل عمدی در روایات ذکر شده،
اور روایات کے اندر عمدن قتل کا جو معاملہ ہے اس کو بیان کیا گیا، معنی کیا گیا،
تقسیمات پیدا میکنے.
چونکہ روایات نے اس کو بیان کیا ہے قتل عمد کو، اس لیے وہاں پہ تقسیم ہو سکی ہے. پھر
سماعے از روایات بسیار خوب ہیں،
سماعے جو ہیں وہ ایک اچھے راویوں میں سے ہیں، معتبر راویوں میں سے ہیں.
میگه از امام صادق سلام علیہ سوال کردم، عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، این آقا معنیش چیه؟
سمائے نے امام صادق علیہ السلام سے یہی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے سوال پوچھا کہ یہاں مؤمنا متعمدا سے کیا مراد ہے.
قال من قتل مؤمنا متعمدا على دينه،
امام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جو کسی مؤمن کو جان بوجھ کر اس کے دین کی بنیاد پر مار دے، کیونکہ یہ شخص مؤمن جو ہے یہ دیندار ہے، اس کی دینداری کی بنیاد پر اسے مارا گیا.
گفتیم کسی تبعید نکند حرف را که مگر می شود مؤمن مؤمن رو متعمدن بکشد به این معنی، گفتیم بله.
ہم نے بیان کیا ہے کہ کبھی کوئی یہ سوال ذہن میں لائے کہ مومن مومن کو کب مار سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کے ایمان اور دینداری، عملی دینداری کی وجہ سے اس کا قتل کر دے.
فذلک التعمد الذی قال اللہ فی کتابہ وعد له عذابا عظیما،
پس امام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی مومن کو اس کی دینداری کی بنیاد پر مار دے، یہ وہی تعمد ہے، وہی عمدن مارنا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے.
قلتو میگه من سمائے میگه من عرض کردم به حضرت صادق سلام الله علیه که،
سمائی کہتے ہیں میں نے پھر امام سے سوال کیا،
بین دو نفر دعوا در میگیرن،
میں نے پوچھا کہ اے مولا اگر دو افراد کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور ایک دوسرے کو تلوار کے ذریعے سے مار دے اور اس کے نتیجے میں وہ شخص مر جائے،
قال ليس ذلك التعمد الذي قال الله تعالى في كتابه،
امام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں اس آیت کا مصداق پیدا نہیں ہوگا کہ جو قرآن نے کہا تھا کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر مار دیا، یہ وہ نہیں ہے، دو افراد کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ایک نے دوسرے پہ تلوار نکالی مار دی اور وہ شخص مر بھی گیا، امام نے کہا نہیں یہاں مراد وہ قتل عمدی نہیں ہے۔
ان حرف در کلمات بعضی از اہل سنت در متون خوب اونها نقلا از ابن عباس هم نقل شده،
اسی طرح کے مطالب اہل سنت کی روائی کتابوں کے اندر ابن عباس سے نقل کی گئی۔
گفت یہ معنی چی ابن عباس؟
ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا معنی ہے؟
گفت در حالی که اون میداند اون مؤمن است، چون مؤمن است خون او رو حلال بداند۔
ابن عباس سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی اس حالت میں کسی کو مارے کہ جس شخص کو مار رہا ہے وہ جانتا ہے کہ صاحب ایمان ہے، دیندار ہے، اسی ایمان اور دینداری کی بنیاد پر اسے مارے۔
این بیان با بیان امام صادق خیلی فرق میکنه،
ابن عباس نے جو تفصیل بیان کی اور جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کی، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔
حالا اگر کسی مؤمنی را متعمدن زد و کشت، آیا توبه میتونه بکنه؟
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو عمدن مار دے، جس کی تعریف کی گئی کہ اس کے ایمان کی بنیاد پر مار دے، تو اس شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟
از حضرت صادق سوال کردم،
چھڑے امام سے پوچھا گیا اس کی سوال کو،
کہ مومنی مومن دیگر رو متعمدن میکشه، معنای متعمد معلوم شد؟
ہم نے متعمد یا عمدن کا معنی بیان کر دیا ہے کہ کس بنیاد پر مارے، یعنی دین کی، جس کو کسی کی دینداری یا ایمان کی بنیاد پر مار دیا جائے وہ متعمد ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ اگر کسی نے کسی کو متعمدن یعنی اسی کی بنیاد پر مار دیا، پھر
گفتم عرض کرد خدمت حضرت الہو توبہ، آیا وہ میتونه توبہ کنه؟
امام سے پوچھا آیا وہ شخص اب توبہ کر سکتا ہے اس قتل کے بعد؟
فقال انکان، عبارت رو ببینید عجیب واقعا، فرق بین عبارت ابن عباس و این عبارت، فقال انکان قتله لایمانه فلا توبت له، خیلی سریع
امام نے انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اگر مارنے والے نے جس شخص کو مارا ہے، مقتول کو، اس کے ایمان اور دینداری کی بنیاد پر مارا ہے، تو اب اس قاتل کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔
اما اگر برای غضب و یہ چیز دیگه، یہ مسئلے دیگه اتفاق افتاده بعد،
لیکن اگر کسی اور وجہ سے یہ قتل انجام پایا ہو تو وہاں امکان ہے توبہ،
اون تو باید تحویل اولیاء دم داده بشه،
لیکن وہاں پہ بھی توبہ کا مرحلہ اسی طرح ہوگا کہ یہ قاتل اپنے آپ کو مقتول کے ورثہ کے سامنے پیش کرے، اگر وہ معاف کر دیں تو دیت دے گا۔
اما در اینجا باز اون کفاره جمع هست،
اور یہاں پر بھی اگر کوئی شخص کسی کو مار دے یا کسی کے قتل کا ذریعہ قرار پائے، جان بوجھ کے نہ بھی مارا ہو، تو کفارہ جمع یہاں پہ بھی واجب ہے۔ فقی بحث ہے، فقہا کے درمیان کی بحث ہے۔
خب مسئلہ دیگر، آیا این مسئله کلامی، تو اینجا مسئله فقهی بود یا فقهی؟
اب تک جو بیان کیا یہ فقهی مسائل تھے،
من اینطوری که دارم حرف میزنم دارم میخواد یه قدری بین مباحث کلامی و مباحث فقهی اینا یه قدری شما هم وضوح براتون پیدا بشه۔
ابھی جو میں نے چیزیں بیان کی، یہ فقهی احکام جو بیان ہو رہے تھے چیز کے اوپر، یعنی قتل کے اوپر، وہ بیان کر رہا تھا، اب کلامی حوالے سے بات کروں گا۔ میں ان باتوں کو اس لیے کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ فقی اصطلاحات سے، مباحث سے بھی آشنا ہوں اور کلامی گفتگو کو بھی سننے کی عادت پڑے۔
آیا اگر مؤمنی مؤمن دیگر رو لے ایمان زد کش، سبب خروج از اسلام میشه یا نه؟
سوال دوسرا ہے کہ کیا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے ایمان کی بنیاد پر مار دے، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کو اس کے ایمان اور دینداری کی بنیاد پر مار دے، تو یہ قاتل کے اسلام سے خارج ہونے کا سبب بنے گا یا نہیں؟
بله، چرا؟ چون کفر عملی قتله لایمانه،
اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کے ایمان اور دینداری کی بنیاد پر مار دے، تو یہ قاتل کے لیے اسلام سے خروج کا سبب بن جائے گا۔
عزیزان من، کفر تو کفره،
کیوں بنے گا؟ چونکہ یہ عملی کفر ہے۔ اب بیان کر دیں کہ کفر کی دو قسمیں،
یہ کفر اعتقادی ہے،
ایک عقیدے کا کفر ہوتا ہے، اعتقاد کا کفر ہوتا ہے،
یہ کفر عملی،
ایک عملاً کفر ہوتا ہے.
از حضرت صادق سلام اللہ علیہ سوال کردن، اگر مؤمنی مؤمن دیگر رو لایمانه بزنه بکشه.
امام سے پوچھا گیا اگر کوئی کسی مؤمن کو اس کے ایمان اور دینداری کی بنیاد پر مار دے تو پھر کیا اس کا حکم ہے؟
فرمود اون وقت که میخواد از این عالم بره.
امام نے فرمایا کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہوگا قاتل،
بمیر ہر جور مخواہی ببین،
اس سے کہا جائے گا، فرشتے جب اس کی روح لینے آئیں گے تو اس سے کہیں گے کہ جس حالت میں مرنا چاہو تم مر جاؤ،
یعنی حق نداری مسلمان بمیر،
یعنی اس کو اسلام پر اور مسلمان پر مرنے کا حق نہیں دیں گے.
یعنی شئت یہودی یا قبول کن خودت،
اس سے چاہا جائے گا، کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ تو اب جس حالت میں بھی مرنا چاہتا ہے اس کو اپنے لیے اختیار کر، تو چاہتا ہے یہودیوں کی موت مرے، ہم یہودیوں کی موت پہ تجھے مرے.
نصرانی
مرنا چاہتا ہے، ہم تجھے نصرانیوں کی موت پہ،
مجوسی
یا مجوسیوں کی موت پہ،
ہر کو خود مختاری انتخاب.
یعنی ان تین اموات میں سے ایک کا انتخاب اس کو دیں گے، اسلام یا مسلمانوں کی موت اس سے لے لیں گے واپس.
سه نوع قتل رو گفتیم،
بس یہاں تک ہم نے تین قتلوں کے بارے میں گفتگو کی ہے.
سه تا آیه هم تذکر دادیم،
تین آیتوں کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے، تذکر دیا ہے.
آیه سوم متکفل بیان کیفیت کلامی بود،
اور جو تیسری آیت تھی اس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ کلامی گفتگو اور عقاب اخروی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے.
و آمدیم گفتیم تعمد قتل تعمدی چیه،
اور ہم نے اس ٹکڑے کا بھی معنی کیا کہ متعمدن سے یہاں پہ کیا مراد ہے.
الان در اروپا یہ رویه رو انتخاب کردن و اون که اگر کسی زد خودش رو کشت با مالک خودش زده کشته.
یورپ کے اندر سوسائیڈ کے لیے یا خودکشی کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ انسان چونکہ اپنی زندگی کا مالک ہے، اگر وہ نہیں رہنا چاہتا، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کو اختیار ہے.
حتی بعضی از پیرا رو میگن انتخاب کن،
اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو بہت زیادہ اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں، بڑھاپے کی طرف بہت زیادہ آ جاتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے
مرکز سالمندان یا توی بیمارستان آمپول میزنن تمومش میکنن،
اور اس سے رضایت لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو ختم کرو. اس کے بعد اس کو لے جاتے ہیں اولڈ ہاؤسز میں لے جاتے ہیں یا کہیں ایسی جگہ جہاں اسے زہر دے کے مار دیا جاتا ہے،
یا خودش خودشو میکشے
یا وہ خود اپنے آپ کو مار دیتا ہے.
استدلال ہم میکنم یا صاحب اختیار خودشو دیگه.
اور اس طرح کے مرنے کو جس کو ہم خودکشی کہہ رہے ہیں، اس کو یورپینز کہتے ہیں کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، رائٹ ہے اس کا.
این ہم کہ این چنین میکنن وضعیت خراب خواہیم،
یہ جو اس طرح سے ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں یا خودکشی کو رواج دے رہے ہیں، اس کو صحیح سمجھیں، ان کی آخرت، ان کی سزائیں سخت ہیں.
حق ندارد،
کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرے.
مالک حقیقی خدا،
ہم سب کی انسانوں کی جانوں کا جو اصل مالک ہے وہ خدا ہے.
صاحب اختیار انسان ها خدا،
جس کو کسی انسانوں کے اوپر اختیار ہے وہ خدا ہے.
انسان در حدود اجازه ای که خدا به ما داده تصرف کنیم باید تصرف کنیم،
اور چونکہ مالک حقیقی خدا ہے لہذا انسانوں کے پاس محدود اختیار ہے اپنی زندگی اور اپنی جان کا. جتنا اختیار خدا نے دیا ہے ہم اسی کو صرف کر سکتے ہیں.
مالک حقیقی، صاحب حقیقی اجازه خودکشی نداده.
جو ہماری جانوں کا حقیقی مالک ہے، اصلی مالک ہے، اس نے ہمیں خودکشی کی اجازت دی ہی نہیں ہے.
اصلا زندگی چیئے؟
آئیے ایک اور انداز سے بات کرتے ہیں کہ زندگی کیا ہے.
درگیری روزمره با اراده برای زندہ موندن.
دوبارہ معنی کرتے ہیں،
درگیری روزمره با شدائد و ناملائمات و خوشی ها برای زندگی کردن.
زندگی یہ چیز ہے کہ روزمرہ جو آپ کے اوپر مشکلات آتی ہیں، کوئی مصیبتیں آتی ہیں، آپ ان روزانہ کی مشکلات سے لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اپنی زندگی کو چلانے کے لیے.
خودکشی عقب نشینی ذلت بار
زندگی،
صحنه بی امان زندگی.
اگر زندگی یہ ہے کہ روزانہ آپ کی زندگی جب سٹارٹ ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے اور آپ اٹھتے ہیں، اس کے بعد ایک پورا دن ہوتا ہے جس میں آپ کو مشکلات سے گزرنا ہے، اس کے اندر مراحل آپ کی زندگی میں آئیں گے، اس سے لڑتے ہوئے آگے بڑھنے کا نام زندگی ہے. خودکشی یہ کہ اس مارکے سے پیچھے ہٹ جانا لیکن ذلت کے ساتھ.
مگر می شود بدون مشکلات زندگی کرد؟
ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان بغیر مشکلات کے زندگی گزار سکے.
نمیشه. زندگی سے مشکلات.
زندگی کا نام ہی مشکلات سے لڑنے جھگڑنا.
اما بعضیا در مقابل این مشکلات زبونانه ذلیلانه دست به خودکشی میزنن،
اور بعض افراد اس مشکلات کے سامنے ذلیل ہو کر جو ہے اس کے سامنے پست اور حقیر ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
مراتب عجز و ناتوانی خودشون رو ابراز میکنن
اور زندگی کی ان مشکلات کے سامنے خودکشی کے ذریعے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں
و اعتراف میکنن کہ ما در نبرد زندگی شکست خوردیم، مجبوریم خودکشی کنیم،
اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم زندگی کی مشکلات کو جھیلنے کے لیے ہمت نہیں رکھتے لہذا ہم خودکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں.
قدرت مقاومت نداریم،
ہم مشکلات کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے.
انسان تو خودتو بشناس، تو خیلی قدرت داری.
انسان تمہیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اپنی قدرتوں کو پہچاننا چاہیے، طاقت کو پہچاننا چاہیے.
تو خیلی توانمندی،
تمہارے پاس بہت زیادہ طاقت اور قدرت ہے.
انسانی کہ خدا قدرت توانمندی بهش داده بیاد دست به اون اقدام بزنه، این کمال اظهار ناتوانی.
وہ انسان کو جس کو خداوند عالم نے بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں، اس کو بے پناہ طاقت عطا کی ہے، وہ انسان آ کر زندگی کی مشکلات کے سامنے ہار مان جائے، خودکشی کی وجہ لائے، وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانا.
تو زندگی مشکلات ہے،
کیونکہ زندگی نام ہی مشکلات سے گزرنے کا ہے.
زندگی بدون مشکلات نداریم، اما ما آمده ایم که به مشکلات بگوییم ما هستیم و تو نباید باشی.
کوئی بھی زندگی بغیر مشکلات کے ہو ہی نہیں سکتی. ہمیں بھیجا گیا ہے اس دنیا میں تاکہ ہم زندگی گزاریں، مشکلات سے کہیں کہ ہم آئے ہیں تمہارے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے، ہم رہیں گے، تم آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے.
اصلا محیط زندگی، محیط جامعه، محیط خونه، محیطی که عمر ما در اون میگذره، محیطی پر از مشکلات.
ہم جس ماحول کے اندر بھی ہوں، ہمارے گھر کا ماحول ہو، سوسائٹی کا ماحول ہو، آفس کا ماحول ہو، پوری دنیا میں جو بھی ماحول اس وقت موجود ہے اس کے اندر مشکلات ہیں، ہر جگہ ہیں.
مومن میگه من متکی به خدا هستم.
مومن انہی حالات میں تو آکی کہتا ہے کہ مجھے خداوند عالم پر بھروسہ ہے.
طبع دنیا را میشناسه،
دنیا کو پہچانتا ہے،
ایمان به خدا هم داره، توکل بر او هم میکنه،
دنیا کو اور اس کی مشکلات کو سمجھتا ہے، خداوند عالم پر توکل رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے،
و بعد مقاومت میکنه، به مشکل میگه تو نباید باشی، من هستم،
اور اس کے بعد مشکلات کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، مشکل سے کہتا ہے باقی مجھے بچنا ہے، تجھے باقی نہیں بچنا.
حقیقت خودکشی این است که خدایا به تو اعتماد ندارم.
خودکشی کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان خدا سے کہے خدا مجھے تجھ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے.
خدایا تو قابل توکل نیست.
اے میرے اللہ، تو توکل کے قابل نہیں ہے.
این روایت رو ببینید، ان ابی جعفر علیہ السلام، روایت از حضرت باقر سلام الله علیه،
امام باقر علیہ السلام سے روایت.
قال ان المؤمن یبتلی بکل بلیه، مؤمن به هر بلیه مبتلا میشه.
امام نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہر مصیبت میں گرفتار ہوگا،
ہر نوع قتلی ہم سراغش ممکنه بیاد،
ہر مشکل اس کے پیچھے پیچھے آئے گی،
تصادف، سرطان، چه میدونم مسائل دیگه، سکته، آنفاکتوس، فشار خون، سکته مغزی، سکته، همه چیز به سراغ آدم میاد.
مثلا یہ مشکلات جو جسمانی مشکلات بھی ہیں، مثلا کینسر کا مریض ہو سکتا ہے، برین ہیمریج ہو سکتا ہے، اس کا دل بند ہو سکتا ہے، ساری چیزیں اس کے اوپر عارض ہو سکتی ہیں، بیماری آ سکتی ہیں،
مبتلا میشه مثل دیگران.
ایک مومن ہر بیماری کا شکار ہو سکتا ہے،
اما با دیگران یہ فرق داره،
لیکن دوسروں میں اور مومن میں ایک فرق ہے
کہ انه لا یقتل نفسه، وہ دست به خودکشی نمیزنه.
دوسرے لوگ ان چیزوں سے گھبرا کر خودکشی کرتے ہیں، مومن اور دوسرے کا فرق یہ کہ مومن کبھی بھی ان چیزوں سے گھبرا کر خودکشی نہیں کرے گا.
بله، حالا جزای این آقا در قیامت، یعنی حکم تک کلامیش چیه بمونه؟
خب اس شخص کی که جو خودکشی کرتا ہے اس کی کیا آخرت میں سزا ہے، وہ اس کو بھی ہم بیان نہیں کرتے.
گفتیم در حقوق عباد در قیامت،
بس ہم نے یہ بیان کیا کہ جب خدا اپنے بندوں کے حقوق کا فیصلہ کرے گا،
اول پرونده ای که مختوم میشه،
اور جو پہلی فائل خدا کھولے گا،
پرونده قتل،
وہ قتل کا ہوگا.
قتل رقم بود.
قتل کی تین اقسام،
قتل حدی،
حد جاری کرتے ہوئے کسی کو مارنا، قصاص میں قتل کرنا، قتل عمدی،
قتل ظالمانه، کہ این قتل ظالمانه تقسیم میشه.
اور تیسری چیز ہے کہ قتل ظالمانہ طور پر کسی کو مار دینا، اس کی بھی تقسیم بندی ہے،
بے دو قسم،
دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا.
یکی قتل دیگران، یکی انتحار و خودکشی.
اور اس میں بیان کیا تھا کہ دوسرے کو مارنا، ظالمانہ طور پر کسی کو مارنا، اس میں دوسرے کو کوئی مارے، دوسری قسم میں اپنے آپ کو مار لے، جس کو خودکشی کہا گیا.
پس در حقوق عباد چنین وضعیت ہے.
بس خدا بند عالم نے جو بندوں کے حقوق لگائے، اس میں جو سب سے پہلا کیس آئے گا خدا کی بارگاہ میں، جس کا فیصلہ سنائے گا، وہ قتل ہے، اس کی یہ اقسام بیان کر دیں.
حالا دانستیم کہ انسان مکلف این سوال جواب رو داده بود.
بس اس بات کو ہم نے سمجھ لیا کہ جو انسان، اس کے اوپر خداوند عالم نے جو شرعی احکام لگائے ہیں، اس کی جو شرعی ذمہ داری ہیں، اس میں اس کو حساب کتاب سے دین گزرنا ہے.
امروز بخواییم اگر خدا توفیق بده،
اگر خداوند عالم کی توفیق شامل حال رہی،
راجع به چند دسته دیگر هم بحث کنیم.
تو کچھ اور
کتاب دارن،
حیوانات کا بھی حساب کتاب ہوگا قیامت میں.
سے شیطان و شیاطین ہیں، کہ آیا اینا حساب کتاب دارن یا نہ.
اور تیسرا شیطان اور شیطانی گروہ، کہ ان کا بھی حساب کتاب ہوگا یا نہیں.
بله بله،
یقینا
شیاطین، شیطان و شیاطین حساب کتاب دارن،
شیطان اور اس کے شیطانی چیلے، ان سب کا حساب کتاب ہوگا.
دو، جنیان حساب کتاب دارن،
جنات کا حساب کتاب ہوگا.
سے حیوانات هم حساب کتاب دارن،
حیوانات کا بھی حساب کتاب ہے.
اما یادتون باشه این یه مبحثی است که ماها خیلی نمیتون، البته ملائکه هم هستند،
چوتھی کیٹیگری ملائکه
کی نداریم، اون یه چیز دیگریه، اون بمونه.
چوتھی کیٹیگری ملائکه کی ہے، حساب کتاب کے کٹہرے میں تو وہ بھی آئیں گے، لیکن وہ بحث الگ ہے، میں اس کو بھی نہیں کہتا،
چیز دیگریه. خب میخوایم امروز یه حرفایی بزنیم ببینیم چه جور میشه. اما یادتون باشه یکی از شاگردان مبرز مرحوم علامه طباطبایی،
علامه طباطبایی که یک برجسته شاگرد
که خودش هم مرحوم شده،
وہ خود بھی اب از دنیا سے جا چکے،
میگو راجع به این بحثای اینطوری که الان میخوایم وارد بشیم تو، و یه خود بالاتر از اینا
کہتے ہیں کہ اسی طرح کی بحثیں جس میں بھی یہاں پہ آپ کے سامنے کریں گے، اور اس سے کچھ اور اعلیٰ مراتب کی بحثوں کو کر رہے تھے.
علامہ طباطبایی ہے،
ذہن میں رکھیے کہ علامہ طباطبایی کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
شاگرد بسیار آدم فہیمی رحمت اللہ علیہ،
اور ان کے شاگرد بھی بہت زیادہ سمجھدار اور ہوشیار تھے.
میخوام بگم من خیلی چیز بلد نیستم و نمیفهمم، خیال نکنید من همه چیز را میتونم بفهمم.
یعنی یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ ہم بہت ساری چیزوں کو ہم بھی نہیں سمجھ پاتے.
یہ مسئلہ عامزی رو از ایشون سوال کردم، مسئلہ سختی رو، پیچیدگی رو،
ایک پیچیدہ مسئلے کو. کہتے ہیں میں نے آقای طباطبایی سے اپنے استاد سے سوال کیا، بہت ہی پیچیدہ مسئلہ تھا.
علامہ طباطبایی اصلا،
علامہ طباطبایی کی عظمت کو ذہن میں رکھیے گا.
تو جلد اول، در جلد اول تفسیر المیزان از یک آیه 1,260,000 احتمال استخراج کرده ها.
پہلی جلد میں جو تفسیر المیزان کی جلد ہے، اس میں علامہ طباطبایی نے ایک آیت سے تقریباً 12,00,000 احتمالات کو سامنے رکھا ہے. 12,60,000 احتمال بیان کیے ہیں ایک آیت پہ، ایسی شخصیت ہے علامہ طباطبایی کی.
خب ایشون فرمود من از آقا مسئلے رو پرسیدم، فرمود نمیتونم.
اب ان کا شاگرد کرتا ہے میں نے آقا طباطبایی سے ایک مسئلہ پوچھا، تھوڑا پیچیدہ تھا، آقا طباطبایی نے سادگی سے جواب دیا، نہیں جانتا، نہیں جانتا.
بعد از چند روز بعد یہ مسئلہ دیگه پرسیدم از همون سن،
کیا میں نے دوبارہ کچھ دنوں بعد اسی طرح کا ایک مسئلہ پوچھا ان سے،
آقا فرمود نمیدونم،
دوبارہ آقا نے جواب دیا نہیں جانتا. یعنی اگر علامہ طباطبایی جیسا انسان کہ نہیں جانتا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ
اونم تعارف نداشت، واقعا نمیدونه.
اور علامہ طباطبایی ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جو تکلف کرتے ہیں، یا مثلا تکلفن کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں معلوم، یا مثلا اظہار کر رہے ہیں تواضع کا، اس میں کہہ رہے ہیں نہیں معلوم، حقیقت میں نہیں جانتے.
مسئلے دیگے پرسیدم، نمیدونم.
اسی طرح ایک اور مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، اس کا جواب کیا ہے.
ما داریم در یه بحثی وارد میشیم که خیلی از چیزاشو نمیدونیم.
اسی لیے یہ مقدمہ بنایا تھا آغا نے، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بحث کے اندر جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہی نہیں ہے.
یادتون باشه داریم وارد یه بحثی میشیم که نمیدونیم، اما این بحث رو به شکل اجمال میخوام تحویلتون بدم.
یعنی اس اعتراف کے ساتھ اس بحث میں آ رہے ہیں کہ ہم اس چیپٹر میں بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے، فقط اجمالاً ان باتوں کا ذکر کریں گے.
برای اینکه حشر و نشر و حساب و کتاب و عقاب موجودات دیگر رو بفهمیم یه مقدمه.
اب جو دوسری موجودات ہیں انسان کے علاوہ، ان کی اگر حش نشر حساب کتاب اور ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہوگا تو اس کے لیے ایک مقدمے کو سمجھنا ہوگا.
یعنی ببینیم جنی ها وضعشون چطور ہے،
پہلے دیکھنا ہوگا کہ جنات کی کیفیت کیا ہے،
شیاطین وضعشون چطور ہے،
شیطانوں کی کیفیت کیا ہے،
حیوانات وضعشون چطور،
اسی طرح حیوانوں کی کیا کیفیت ہے،
آیا انہا چجور حساب و کتاب دارن،
پھر اس کے بعد دیکھنا پائیں گے کہ ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا.
فقط انسان نیست که روز قیامت میاد و باید جواب بده،
فقط انسان خداوند عالم کی بارگاه میں جواب دے نہیں ہے،
منتها انسان در صف مقدم است.
ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ سب سے پہلے جو حساب کتاب کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا وہ انسان ہوگا.
انسان در صف مقدم است. یہ چیزا بهتون بگم، بین جنیان این رو نمیخواستن این حرفای اینطوری که خیلی نبلدن، نه دلم میخواد اینا رو مطرح بکنم، چون اینا یه بازار داغی داره عجیب و غریب.
کہنا میں جنات کی بحث میں زیادہ جانا نہیں چاہتا، چونکہ جنات کی بحث یہاں بڑی دلچسپ ہوتی ہے، لوگوں کی بڑی دلچسپیاں ہوتی ہیں اس بحث میں.
خب مرحوم علامہ طباطبایی از استاد بزرگوارشون آیت الله قاضی نقل کردن که در بین جنیان سنی وجود نداره.
علامہ طباطبائی نے، توجہ سے سنیے گا، علامہ طباطبائی جن کے بارے میں بیان کیا کیسی عظیم شخصیت، ان کے استاد تھے قاضی طباطبائی، ان کی زبانی علامہ طباطبائی نے نقل کیا کہ میرے استاد قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ جنات میں کوئی سنی نہیں ہے.
میں نے یہ چند طریق شنیدم،
آگے کہتے ہیں میں نے اس کو کئی حوالوں سے سنا ہے، واسطوں سے سنا.
چند طریق شنیدم، چرا
وجہ پوچھی گئی کہ کیوں
جن مومنن یا کافر،
جنوں میں یا مومن ہے یا کافر،
قسم سوم نداری،
تیسری کوئی قسم نہیں ہے.
چرا
وجہ؟
چون اجن عمر طولانی میکنن.
وجہ اس کی بیان کی ان کے استاد نے کہ جنات کی عمر لمبی ہوتی ہے،
3000 سال، 4000 سال، 2000 سال، ارے
3000-4000 سال کی عمر پاتے ہیں.
در بین اجن ما الان پیرانی رو داریم که اینها یوم قدیر، گوش کنید، یوم قدیر شاهد اون مسئله بودن و خودشون هی شهادت میدن، هر کی میره تو میگه ما بودیم بابا.
وجہ بیان کی قاضی طباطبائی نے کہا کہ چونکہ جنات کی عمر طولانی ہوتی ہے، 3000-4000 سال اس طرح سے ہوتی ہے، اور اس جس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے بیان کیا کہ آج بھی جنات میں ایسے کچھ جن موجود ہیں کہ جنہوں نے غدیر کے دن اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فاز علی مولا، لہذا اب جو بھی جن آتا ہے یہ اس کو گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ہماری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اپنے بعد جانشین
مانگا. برای اینکه وارد این مبحث بشیم انشاءاللہ تمامش میکنیم، یه مقدمه دارید
ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے کہ مقدماتی گفتگو ہے.
این مقدمه رو من در اونجایی که زمین و آسمان و اینا شهادت میدن به یه شکلی مختصر براتون گفتم،
اور میں نے جو گفتگو پہلے کی ہے جہاں بیان کیا گیا تھا کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں گواہی دینے والے کون کون ہیں، جس میں بیان ہوا تھا زمین ہے، آسمان ہے، اعضاء و جوارح ہیں، وہاں تھوڑا سا اس پہ اشارہ کیا تھا.
امروز میخوام این مقدمه رو داشته باشم تا اونجا خوب معلوم بشه،
اور اس مقدمے کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آگے بھی یہ بحث آسانی سے سمجھی جا سکے.
ایک فہرست بهتون میگم، یادتون باشه،
ایک فہرست آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں.
حیوانات و دیگر موجودات عالم، حتی جمادات، حتی جمادات دارای شعورن.
اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ حیوانات اور حیوانات کے علاوہ دوسری موجودات ہیں، حتی جمادات، جمادات کہتے ہیں جامد پتھر کو، مثلا پہاڑ کو، پتھر کو،
شجر و مدر و سنگ و آب و دریا و
جس کو ہم جمادات کہتے ہیں، جس میں ظاہری زندگی کے اثر نظر نہیں آتے، وہ بھی شعور رکھتے ہیں، ذرے سے لے کر زہرے تک، یعنی ستاروں تک، ہر کسی کے اندر شعور موجود ہے. اور اس کے بعد ستاروں سے لے کر کہکشانوں تک، گلیکسیز تک، ہر شے کے اندر شعور موجود ہے.
یادتان باشد کہ 1 میلیارڈ کہکشان کشف
شده. ذہن میں رکھیے گا کہ 1 کروڑ، 1 ارب، سوری، 1 ارب گلیکسیز ڈسکور ہو چکی ہیں ابھی تک.
این کهکشان رای شیر کوچیک ترین کهکشانه تقریبا.
کدوم کهکشان؟
همین کهکشانی که ما توش هستیم.
هم جس گلکسی کا حصہ ہیں، یہ گلکسیز میں سب سے چھوٹی گلکسی.
همین 100 میلیون خورشید تا بار کشف شده.
اور اسی گلکسی کے اندر کی جو سب سے چھوٹی گلکسی ہے، 10 کروڑ سورج جو ہیں وہ دریافت ہو چکے ہیں.
از 1 ذره کهکشان ها همه دارای شعور.
بس یہ آپ کو بتایا تھا کہ کتنی دنیا کی وسعت ہے، اس کے بعد ذرے سے لے کر اور کہکشانوں تک ہر چیز کے اندر شعور موجود ہے.
حیوانات، جنبندگان زمین،
حیوانات ہوں، زمین پر بکنے والے،
پرندگان ہوا،
ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں،
ہمیں دارای ادراک و شعور،
سب کے پاس شعور موجود ہے، ادراک موجود ہے.
خوب این مسئلہ رو باید فهمیں،
اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
افعلم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، چرا نگاه نمی کنید بابا؟
قرآن کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم آسمان اور زمین کے ہیں جو ملکوت ہیں ان میں نگاہ نہیں کرتے ہو.
مقداری از ملکوت کل کائنات را می شود از خود آیات فهمید.
کچھ چیزوں کو جو ملکوت کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، خدا مند علم بیان کرتا ہے، ان میں سے کچھ کو ہم خود قرآن سے سمجھ سکتے ہیں.
3 آیه براتون میخونم.
3 آیاتو آپ کے سامنے بیان کرتا
ہوں.
آیات زیادہ ہیں.
وللہ یسجد من فی السماوات والارض،
پہلی آیت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے سامنے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، سب کے سب سجدہ ریز ہیں.
بلے، شما فقط شما خیال میکنی سجده میکنی، موجودی که کمتر سجده میکنه انسانه.
آیت بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے سامنے کائنات میں جو کچھ بھی ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ فقط انسان سجدہ کرتا ہے؟ نہیں، سب سے کم سجدہ جو مخلوق کرتی ہے وہ انسان ہے.
یسبح للہ،
دوسری آیت،
ما فی السماوات و ما فی الارض،
جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ تسبیح خدا میں مشغول ہے.
بلے، ہمیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، همه تسلیمو، همه مسلمانن، این ذرات عالم مسلمانن.
تیسری آیت بیان کرتی ہے کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اس کے سامنے تسلیم ہے، جو تسلیم ہو جائے اسے مسلمان کہتے ہیں. آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ مسلمان.
از این آیات چه استفاده میکنی؟
این آیات سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟
از این آیات استفاده میشود حیوانات بلکہ موجودات حقیقتاً اہل اسلام
ہیں. انہی آیات سے جو 3 آپ کے سامنے بیان کی، یہی چیز سامنے آتی ہے کہ جتنی بھی موجودات ہیں وہ سب کے سب حقیقت میں مسلمان ہیں.
اہل انقیادن، منقادن و مطیع،
خدا کے سامنے اپنی گردن جھکائے کھڑی ہوئی تمام موجودات.
اہل سجدہ ہستن، ساجدن،
اس کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں.
اہل تسبیح ہستن،
اس کی تسبیح میں مشغول ہیں.
آیات صراحت دارے،
آیات بہت ہی وضاحت سے بیان کر رہی ہیں اس بات کو.
سخن میگن،
بات کرتے ہیں یہ.
سخن میشنون،
یہی موجودات بات کرتی ہیں، بات سنتی ہیں.
با تو و رغبت به طرف خدا در حرکتن،
اور انتہائی شوق اور جذبے کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ کی جانب سفر کر رہی ہیں.
آیا ناظر است به این که اینا مطیعن، خشیت دارن؟
آیات اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ موجودات خداوند عالم کے سامنے اطاعت گزار ہیں، اس کے سامنے خشیت رکھتی ہیں.
ان سنگی کے شما میبینید خشیت دارے،
یہ جس پتھر آپ اور میں دیکھتے ہیں، اس پتھر کے اندر خشیت موجود ہے.
آسمان اور زمین مطیعن،
آسمان اور زمین خداوند عالم کے سامنے اطاعت گزار ہیں.
کہکشان ها فرمان برند و منقادن،
کہ گلیکسیز جو ہیں وہ خداوند عالم کے حکم کی تابع ہیں، اس کے مطابق چل رہی ہیں.
فقال لها، اون وقتی که آسمان رو خلق کرد، ثم استوى الى السماء وهي دخان،
خدا نے عالم جب آسمانوں کو خلق کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے کہا،
حالا فقال لها، آسمان کو
آسمان سے خدا نے عالم نے اس وقت ارشاد فرمایا،
و به زمین هم گفتیم وللارض اعتیاطا و کرها، بیایید به طرف ما،
اور ہم نے خدا ونال کرم کہ ہم نے آسمان اور زمین سے کہا کہ ہماری طرف آؤ،
یعنی باید بیا،
یعنی تمہیں آنا ہوگا، سفر
باید مطیع باشی، فرمان دستور
ہے، خدا کا حکم ہے کہ ہماری طرف آؤ، حکم ہے یعنی آنا ہے، ضروری ہے.
آره به ما گفتن سجده کن، بعضی سجده نکردن.
خب یہ ہم ہیں کہ ہمیں خدا نے کہا کہ سجدہ کرنا میرے سامنے، ہم نے سجدہ نہیں کیا.
بله میں سجدہ نہیں کنم،
اور ہم سجدہ نہیں کرتے.
اما زمین و آسمان، زمین و آسمان ها یادتون باشه اون مقدمه که گفتم 1 میلیارد کهکشان، یادتون باشه
یہ جو مقدمات میں مقدماتی گفتگو میں میں نے کہا تھا 1 ارب گلیکسیز ہیں، وہ اپنی ذہنوں میں رکھیے گا. ابھی زمین اور آسمان کی بات کر رہا ہوں کہ خدا نے کہا ہے کہ میری طرف آؤ، انہیں جب خلق کیا، خلق کرنے کے بعد حکم دیا، وہ اس کی طرف جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. اب جب ان سے کہا گیا کہ میری طرف آؤ،
جواب
تو زمین اور آسمان نے جواب دیا ہے،
قالت اتینا طاعین، خدایا میاییم، اطاعت میکنیم.
خداوند عالم نے جب کہا میری طرف آنا ہوگا تو زمین اور آسمان نے پلٹ کر کہا کہ پروردگار ہم تیری طرف مطیع و فرما بردار کی طرح آئیں گے.
اما راجع به بعضی از انسان های تعبیر آمده،
لیکن بعض انسانوں کے لیے اس آیت نے ایک تعبیر بیان کی ہے.
مسئلہ چی شد؟ زمین و آسمان گفتن اتینا طاعین،
زمین اور آسمان نے جواب دیا کہ پروردگار تیری طرف آئیں گے اور اطاعت گزاروں کی طرح آئیں گے.
اما راجع به انسان کی مرز فہیہ کل ہجارہ و اشد قسوہ،
لیکن جب انسان کی بات آئی تو خدا کہتا ہے کہ یہ تو گویا پتھر ہے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے.
اینجا چرا اشد قسوہ،
کیوں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے؟
ان منھا لما یهبط من خشیت اللہ، بابا این سنگ هبوط از خشیت الله داره، تواضع داره.
کیوں انسان پتھر سے زیادہ سخت ہے؟ اس لیے کہ پتھروں میں بھی ایسے ہیں جو خداوند عالم کے سامنے خشیت رکھتے ہیں، خاشے ہو جاتے ہیں.
پس ان سے آیه قبل این دو آیه که 5 آیه میشه،
وہ تین آیتیں پہلے والی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، تسبیح خدا میں مشغول ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں اس کے سامنے تسلیم ہے، تین آیات. چوتھی آیت یہ تھی کہ جب خداوند عالم نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، کہا میری طرف آنے، انہوں نے کہا ہم اطاعت گزاروں کی طرح آئیں گے.
کہ جمادات ہم ادراک کریں،
اور اس نے یہ ثابت کرنا تھا کہ جمادات جو ہیں ان کو بھی ادراک ہے،
تسبیح گوی خدایان،
اور خداوند عالم کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں.
ما ادراک نہیں کرتے،
ہمیں ان کا شعور نہیں ہے کہ وہ خدا کے
من شیئن. حالا ببینید ہر چیزی که اطلاق شیئ بر اون میشود،
جو بھی شے کا مصداق قرار پائے، قرآن کریم اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے، جس چیز کو بھی آپ کہیں یہ شے ہے،
یعنی کہ لباس وجود پوشیدہ،
سادہ لفظوں میں کہ جس کا بھی وجود ہو، جو نظر آئے موجود ہے،
لباس وجود پوشیدہ وہ ہست،
جس نے بھی وجود کا لباس پہنا ہے اور ہستی کا لباس پہنا ہوا ہے وہ ہے، موجود ہے،
بلو من و شما رو نبین،
چاہے میں اور آپ اس کو نہ دیکھ پائیں،
الا یسبح بحمد، اونا مشغول تسبیح حمدن.
خدا کہہ رہا ہے کہ جو بھی شے ہے وہ خدا کی تسبیح میں مشغول ہے.
ولکن لا تفقهون تسبیح،
لیکن تم لوگ، خدا انسانوں سے کہہ رہا ہے تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ پا رہے ہو.
محال نہیں فهمی،
ہم نہیں سمجھتے.
ولی بعضی ها دیدن، گفته بودن ما دیدیم سنگریزه ها هم اگر میبینید در شب عاشورا میگن اون وضعیت در عالم به وجود آمد، هر سنگی رو که برداشتن کذا بود، اینا حساب و کتاب داره.
یہ جو بیان کیا گیا کہ جمادات کے اندر بھی شعور ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شب عاشورہ، شب مثلا امام حسین کے قتل کے بعد جب پتھروں کو اٹھایا گیا اور ہر کسی کے نیچے سے خون نکلا، تو یہ شعور کی دلیل تھی.
پس ہر چیزی در این عالم دارای شعور،
کائنات کے اندر جو شے بھی ہے جس کو خدا نے شے کا لفظ استعمال کیا، جو بھی شے ہے وہ شعور رکھتی ہے، ہم اس کے شعور کو نہیں سمجھتے.
دو تا آیه آخری که خوندیم مربوط به جمادات بود.
آخری جو دو آیات آپ ہم نے پڑھی وہ جمادات سے متعلق تھی.
جماد است که قال طاعتینا طاعین،
یہ جماد تھا کہ جس نے کہا تھا کہ پروردگار تیری طرف آئیں گے اور مطیع بن کے آئیں گے، اطاعت گزار بن کے آئیں گے.
و بعضی از سنگا این است که یهبت من خشیت الله،
اور بعض پتھروں کی خصوصیت یہ ہے کہ خدا کی خشیت سے وہ خاشع ہو کر جھکے رہتے ہیں، تواضع سے پڑے رہتے ہیں اس کے سامنے.
پس یادتون باشه این مسئله تو ذهنتون باشه،
پس یہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ جمادات کے اندر بھی شعور موجود ہے.
پس این شعور،
ایک شعور ایک عمومی شے ہے جو ہر چیز کے اندر موجود ہے.
حالا ما ادراک نمی کنیم، بلی بلی اہلش هستن که ادراک میکنن.
ہم اس کو اگر نہیں سمجھ پا رہے یہ الگ مسئلہ ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان جمادات کے شعور کو سمجھتے ہیں.
یہ قدیم بالاتر می آئیں میرسیم به حیوانات،
جمادات سے باہر آتی. ابھی جو مثالیں دی تھیں جمادات کی دی تھی، اب ان کی مثال دیتے ہیں جو حیوانات ہیں.
بعضی از پرندگان دارای شعور بسیار بالایی ہیں.
بہت سے ایسے پرندے تھے کہ جن کا شعور ادراک بہت زیادہ اعلیٰ سطح پر تھا.
دارای فهم بالایی هستن،
بہت زیادہ سمجھداری کا انہوں نے ثبوت دیا ہے.
سخن میگن
اور گفتگو کی ہے.
بابا یہ توتی توتا میشوام میں اینجا بعدم میگه کی چی.
مثلا آپ ایک طوطے کو لے لیجئے جس کو آپ یہاں طوطا کہتے ہیں، اس کو آپ سکھاتے ہیں کتنی چیزوں کو وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہے.
حالا خواہیم گو انشاءاللہ میگم خدمت رو ما منطق اونا رو میفهمیم.
ہم ان کی منطق کو یعنی زبان کو نہیں سمجھ پاتے.
اونا با سبک دیگری سخن میگن،
وہ ایک اور زبان میں گفتگو کرتے ہیں لیکن گفتگو کرتے ہیں آپس میں.
از این لال ها که براشون یه زبانی درست کردن، من و شما که نمیفهمیم اونا چی میگن، اونا درکی میکنه زبان میشه.
وہی افراد که جو بولنے کی قوت سے محروم ہیں جس کو ہم گونگے کہتے ہیں، وہ بھی آپس میں آپ نے دیکھا اشاروں سے بات کرتے ہیں. یہ اشاروں کی باقاعدہ زبان کہلاتی ہے، اشاروں کی زبان. میں اور آپ تو نہیں سمجھ رہے لیکن وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اس سے
البتہ در این تشییع جنازه این آقای چی بود در آفریقا،
نلسون ماندلا،
که آی اوباما سخنرانی کرده بود، این بنده خدا که برای لالها میخواست ترجمه بکنه قاطی کرده و یه کار دیگه میکرد که نفهمید چی میگه، لالا نفهمیده.
کہتے ہیں کہ جب نیلسن منڈیلا کی وہ تھی جنازہ تھا، اس میں امریکہ کا سر صدر اوباما وہ تقریر کر رہا تھا، تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا تھا جو گونگوں کے لیے اشاروں کی زبان میں بات کر رہا تھا. کہنے کہ اس نے اشاروں میں کچھ ایسے اشارے کیے کہ جس کو گونگے بھی نہیں سمجھ پائے کہ کیا کہہ گیا. وہ
ان اشاروں کو لالے بھی فهمے، میں نہیں فهمے لالے چی بھی
گئے. اب یہ اشارے جو اشارے کی زبان کہلاتی ہے، اس کو میں اور آپ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں آپ کو اسے بھڑکت نظر آ رہی ہوتی ہے، گونگا سمجھ رہا ہوتا ہے.
ہم انہیں کہ با اشارے دارم بے لالا حرف دارم بیاد انجا ہر چی بکنے شما می بہمی.
وہی افراد کہ جو اس ٹیکنک کو جانتے ہیں کہ کس طرح کے اشارے کریں تو سامنے والے کو مطلب سمجھ میں آئے گا، وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے اشارے کریں آپ کو تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا.
کہ عربی بلد نہیں، فرض کنید عراق، میں فقط ان رے چیزی میگم اما نمیفهمم چی میگه.
یا مثلا عراق جانا ہو کسی کا جس کو عربی نہ آتی ہو، وہاں عراقی عربی بول رہے ہو، تو اس کو نہیں سمجھ آئے گا کیا بول رہے ہیں.
بابا همین طور قارقار کلاغ کو نمیفهمم.
یہاں پہ جو کوا آپ کے سامنے بولتا ہے ہم اس کو نہیں سمجھتے.
شیء اسب نمیفهمم.
یہ ایک گھوڑا جو ہنہناتا ہے ہم نہیں سمجھ پاتے.
وقت که بابا به هم میرسن با هم مصافحه میکنن، دیدی چه کلاژو میذارن به هم دیگه.
اور جب یہ جانور ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے جیسے آپ مصافحہ کرتے ہیں وہ بھی مصافحہ کرتے ہیں. ایک دوسرے کو آپ نے دیکھا ہوگا سر مارتے ہیں، کبھی کسی کی گردن پہ گردن مارتے ہیں، یہ ان کا مصافحہ ہے، معانقہ ہے.
حساب کتاب در کنه
کائنات کے اندر ہر شے حساب کتاب کے ساتھ ہے.
ایک حساب کتاب حسابی،
بڑا زبردست حساب کتاب ہے کائنات.
اما بعضی آسا میفهمن،
بعض لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں.
ارے جناب سلیمان اعلام کرد یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، میں به من تعلیم شده منطق الطیر.
جناب سلیمان نے اعلان کیا کہ اے لوگوں اس بات کو جان لو کہ مجھے پرندوں کی گفتگو سکھائی گئی ہے.
اگر اینا منطق نداشتن، گفتگو نداشتن، که سلیمان معنا نداشت این عبارت رو بگه خدا ازش نقل کنه.
خود اس ایک آیت سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ پرندوں کی گفتگو ہوتی ہے. اگر پرندوں کی گفتگو نہ ہوتی تو جناب سلیمان نہ کہتے کہ مجھے پرندوں کی گفتگو سکھائی گئی ہے.
در به یہ مسافرت ہی میرے
ایک مسافرت پہ جاتے ہیں جناب سلیمان
با خدم و حشم و سلطنت آنچنانی،
چونکہ ظاہری بادشاہت تھی جناب سلیمان کے پاس، تو اپنے لشکریوں کے ساتھ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ سفر طے کر رہے تھے.
حتی اذا اتو علی واد النعم،
یہاں تک کہ ایک وادی میں پہنچے جس کو چونٹیوں کی وادی کہا گیا.
خوب حالا رسیدن اونجا قالت نملتون.
اب جب وہاں پہنچے جہاں چونٹیوں کی وادی تھی تو ایک چونٹی نے کہا,
مسئول حراست و حفاظت اعلام کرد,
کون ہے یہ چونٹی؟ یہ چونٹی وہ ہے جس کو دوسری چونٹیوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری دی گئی, چیف سیکیورٹی وہ ہے.
بابا بابا پہباد آمدے اعلام نہیں کنی بیتن.
یعنی جب کوئی کتنی عجیب بات ہے کہ ایک چونٹی ہے کہ جس کو چونٹیوں کی بستی میں دوسری چونٹیوں کا خیال ہے, وہ دیکھتی ہے کہ کوئی دشمن آ رہا ہے یا مثلا کوئی آ رہا ہے جو اس کو حملہ کر رہا ہے تو اعلان کرتی ہے, تمہارے ملک کے اندر ڈرون آ جاتا ہے تم اعلان نہیں کرتے ہو؟ آتا ہے حملہ کرتا ہے لوگوں کو مارتا ہے چلا جاتا ہے, تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا.
عجیب ہے واقعا.
بس جب یہ لشکر سلیمان چونٹیوں کی وادی میں پہنچا تو ایک چونٹی نے کہا,
قالت 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 قرآن اسناد قول میده به نمله, نمله صدا زد, یا ایوه نملات قلوم مساکنتون لا یحتمنکم سلیمان و جنود و هم لا یکرون.
یعنی یہاں پہ خداوند عالم نے بیان کیا کہ اس چونٹی نے اعلان کیا, پھر حرف ندا جو استعمال کرتے ہیں یا کے نام سے, اس چونٹی نے تمام چونٹیوں کو آواز دے کے کہا, اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رونتا ہوا نکل جائے. اور انہوں نے خبر بھی نہ, یہاں پہ اس چونٹی نے بیل بجائی, اعلان کیا. اس چونٹی کی اس بات کو سن کر جناب سلیمان کو ہنسی آ گئی.
شعور منطق گفتگو ادراک فهم.
بس اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ چونٹیوں کے اندر, حیوانات کے اندر شعور ہے, ادراک ہے, احساس ہے, جس ایک دوسرے کا احساس ہے اور اس کو بیان کرتی ہیں, اور گفتگو ہے باقاعدہ.
نقل میکنے ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوا.
عجب. اور عجیب چیز آگے بیان کی ہے,
وجعلوا عزه اهلها اذله. بله,
یعنی جب بادشاہ کسی, آگے بیان ہے حیوان کی زبانی, کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں والوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. کہتے ہیں بعض یہاں پہ کوے تھے, ہماری زندگی اجیرن کر دی تھی انہوں نے, اتنی زیادہ شور کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا بچہ کسی جگہ گر گیا تھا, ایک کوے کا بچہ کہیں گر گیا تھا, چھوٹا پرندہ.
بابا ہمیں جمشید.
تو کیا ہوا کہ ایک پرندہ گرا تھا, ایک کوا گرا تھا, بچہ, سارے کوے آ گئے تھے, اتنا شور کیا کہ زندگی اجیرن ہو.
ہمکاری ہمیاری کمک.
یہاں پہ سیکھنے کی بات ہے کہ ایک کو نقصان ہوا سب جمع ہو گئے, اتنا شور کیا کہ ہم متوجہ ہو گئے کہ معاملہ کیا ہے, ہم لوگوں کے اوپر مسائل آ رہے ہیں, متوجہ کیوں نہیں ہو رہے, فریاد کیوں نہیں کر رہے.
یہ آدم خبیث میاد یہ جو خباثت بکنے شرارت بکنے ہمیں برن تو خونہ ہاں.
ایک آدمی آتا ہے کوئی خباثت کرتا ہے شرارت کرتا ہے, سب اپنے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. جو قرآن نے بیان کیا کہ بل ہم ازل, تین چیزیں بیان کی تھیں سورہ آراف میں, اس کی آخری آیت کا ٹکڑا یہ تھا کہ یہ حیوان ہے, اولائے کا کلا نام حیوان ہے, بل ہم ازل نہیں, اس سے زیادہ گر گئے.
ان حرفوں ہمیش مقدمہ سواری کہ بینیم در قیامت چھے میشہ,
یہ ساری باتیں
خوب واضح نشہ قیامت معلوم نہیں میشہ.
یہ ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں مقدماتی بحث ہے تاکہ ہم قیامت کے اندر جو کچھ ہونا ہے اس کو سمجھ سکیں. ان باتوں کو اگر نہیں سمجھیں وہاں کیا ہوگا ہمیں سمجھ نہیں آئے گا.
یہ گزارش حکیمانہ,
ایک حکیمانہ گفتگو یا گزارش.
ہدہد برا سلیمان داره.
رپورٹ, گزارش سے مراد یہاں پہ رپورٹ ہے. ہدہد آیا جناب سلیمان کی خدمت میں.
این گزارش حکیمانه یا ہدہد برا سلیمان,
یہ ایک حکیمانہ رپورٹ تھی جو ہدہد لایا تھا جناب سلیمان کے پاس.
نشان از ہوش سرشار توحیدی بود.
ہدہد نے جو آگے یہ رپورٹ دی, کیوں آگا نے کہا حکیمانہ رپورٹ؟ اس لیے کہ اس رپورٹ کے اندر جو ہدہد نے آگے پیش کی جناب سلیمان کے پاس, توحید سے متعلق گفتگو تھی, توحیدی نقطہ تھا جس کو ہدہد جناب سلیمان کو بیان
کر, توحیدی یہ دونے ہدہد,
ایک ہدہد توحید سے سرشار ہے, توحید کی کہیں پہ نقص کو دیکھتا ہے, آتا ہے جناب سلیمان کے پاس رپورٹ دیتا ہے.
یہ خبر سیاسی آورده,
ایک سیاسی خبر بھی لے کر آیا ہدہد.
ہم در یک جمله اعلان یک کار حکیمانه توحیدی رو دارد، هم سیاسی رو.
ایک ہی جملے کے اندر اس حدود نے ایک سیاسی رپورٹ بھی دی ہے اور ایک توحیدی خبر بھی دی ہے.
احد تو اومد سراغ سلیمان،
جناب سلیمان کی خدمت میں آیا.
این مالی لا آیاتی نه دیگه، مالی لا ار الحدود امکانه من القائبین، تا اینجا که حدود حاضر شد.
جناب سلمان نے آیت بیان کر رہی ہیں، کہا کہ میں آج حدود کو نہیں پا رہا ہوں، نہیں دیکھ رہا ہوں، تو پھر اس کے بعد بہرحال حدود آیا اور اس نے آ کے کہا
احد تو بے مولن تو حد بہ، میں یہ خبر براز آوردم کہ تو از اون بی اطلاع.
بہت عجیب جملہ ہے. حدود نے آنے کے بعد جناب سلمان سے کہا میں ایک ایسی خبر آپ کے پاس لایا ہوں جس سے آپ بے خبر ہیں.
وجئتو من سبعین بنبعین یقین، یادت باشه من که برات گزارش میدم یه گزارش دقیق یقینی میدم.
اور پھر اگلا جملہ اس سے زیادہ عجیب ہے، کہتے ہیں کہ میں ملک سبا سے ایک خبر لے کر آیا ہوں، یقینی خبر لے کر آیا ہوں. سن سنا کے نہیں لایا، یقینی خبر ہے.
میں مثل جان کیری نیستم کہ دروغ بگه.
میں جان کیری کی طرح نہیں ہوں جو جھوٹ بولتا ہے.
میاد معاہدے میکنے میرے زیرش میزنے،
پہلے آتا ہے ایگریمنٹ کرتا ہے سائن کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے نہیں میں نے تو یہ بات کی نہیں.
نہ من یہ خبری برات آوردم از مملکت سبا کہ این خبر یقینی ہے.
میں ملک سبا سے ایک مصدقہ خبر لے کر آیا ہوں.
سلیمان گوش داد، حال بگو ببینم چیه.
جناب سلیمان نے پوچھا کیا بات ہے، کیا خبر ہے؟
وجد تو امراتن تملکون، یہ خانومی ہے اونجا با ہمیں کرا،
اور میں نے وہاں پہ ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں کی، ملک سبا میں رہنے والوں کی مالکہ ہے.
آرے وہ ماشاء آرے تملکو مالک ہمیں چونے و اوتیت من کل شیئن و لها عرش نظیم. آقا خیلی قدرت داره جناب سلیمان، کم قدرت نیستا.
اور جناب سلیمان کو بیان کرتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ بے پناہ طاقت ہے، ہر شے اس کے پاس موجود ہے، اور اس کا ایک عرش ہے بڑا زبردست،
ایک تخت زیبایی ہم دارا،
اور بہت خوبصورت تخت ہے اس کے پاس.
اما یہ چیزی رو انجا دیدم، وجدتها و قومها یسجدون للشمس. اینا با اینکه آدم هن اما نمیفهمن باید خدا رو عبادت کنن، خدا رو سجده کنن. استدلال رو ببینید،
بہت پیاری آیت ہے، بہت زبردست. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ عورت ہے کہ جو ان کی مالکہ ہے، اس کے پاس بے پناہ طاقت اور قدرت بھی ہے، اور ایک خوبصورت تخت ہے. اس کے ساتھ میں نے ایک اور چیز کو بھی وہاں پایا، میں نے دیکھا وہ عورت اور اس کی قوم انسان ہونے کے باوجود سورج کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں.
یسجدون للشمس من دون اللہ،
خدا کو چھوڑ خدا کو چھوڑ کر خدا کے بنائے ہوئے سورج کے سامنے سجدے میں پڑ گئے.
اما خب جناب سلیمان معلومه، استدلال رو ببینید، معلومه چی شده دیگه. و زین لهم الشیطان و اعمالهم.
عجب عجب.
آره آره.
اور آگے بیان کرتا ہے خود خود، ابھی اس کی گفتگو ختم نہیں ہوئی، کہا کہ جناب سلیمان کو خب بیان بھی کر رہا ہے علت کیا ہے، کیوں یہ خدا کو چھوڑ کے سجدہ کر رہے ہیں سورج کے سامنے، کہتا ہے. اور جناب سلیمان یہ اس کا نتیجہ ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے زینت دے دی ہے، وہ سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں.
آره اینا رو در جہالت نگه داره، وزین لهم الشیطان و اعمالهم،
شیطان نے ان کے اعمال کو جو کچھ کر رہے ہیں ان کو خوبصورت بنا کے پیش کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ متوجہ ہی نہیں ہو رہے، سمجھ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں.
فصدهم عن السبیل،
اسی وجہ سے، اسی زینت کی وجہ سے شیطان راستے میں، راہ راست میں ان کے سامنے رکاوٹ بن گیا.
جناب
سلیمان،
سلیمان تھا اون خانم هست، این خورشید هست، این شیطون هست، محتدون، اجازه محتدون نخواهم بود.
آگے کی آیت یہ کہہ رہی ہے حدود کی زبانی، کہ چونکہ شیطان نے ان کے کاموں کے سامنے زینت دی، نتیجے میں صراط ان کے سامنے سیدھے راستے میں رکاوٹ بن گیا، اسی وجہ سے وہ ہدایت پہ نہیں آ رہے. کس وجہ سے؟ اس ملکہ کی وجہ سے، اس سورج کو سجدہ کرنے کی وجہ سے، اور ان تمام چیزوں کے پیچھے جو اصل سبب ہے شیطان ہے.
اگر یہ انسانی باشے کہ احکام بهش نرسیده باشه، میتونه اینطور استدلال کنه؟
اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو احکام الہی اور کائنات کی حقیقت کا علم نہ ہو، وہ کسی چیز کے بارے میں ایسے استدلال کر سکتا ہے؟
این ہمیں تو ہند ہستن، ہنوز آدم نشدن،
کتنے ابھی انسان ہیں جو ہندوستان میں جو انسان نہیں بنے،
گاؤں می پرستے، چیز دیگر می پرستے، چیز دیگر می پرستے، چیز دیگر می پرستے، وزین اللہم شیطان و اعمالہم،
کوئی گائے کو معبود بنا رہا ہے اپنا، اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی بندر کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی چوہے کے سامنے جھک رہا ہے، مختلف جانوروں کے سامنے یہ ہندوستان میں لوگ جاتے ہیں اور جھکتے ہیں.
اس میں شامل آزادی انسان،
اس کے بعد دوسرے لوگ اس کو کہتے ہیں انسانی آزادی ہے، حقوق بشر کا معاملہ ہے.
انسانی کہ نہ تواند برہان بفہمت کو چھ ترجیح میخورے،
وہ انسان کہ جو برہان اور دلیل کو نہ سمجھ سکے وہ کس چیز کے کام آئے گا؟
مگر پس از درس خوندن و رسیدن به کمالات تربیت شد.
اس کی بہرحال اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کو درس پڑھنا چاہیے، تربیت کروانی چاہیے.
خلاصے ان حدود ببینید چیکار کرده.
حدود کا آپ کے سامنے بیان ہوا کہ کس طرح حدود نے خوبصورتی کے ساتھ جناب سلیمان کو ایک بہترین رپورٹ دی.
ان تا ان پس ببینید مورچه پرنده اینها دارای یک شعور و فهم و ادراک و منطقن.
پس ان آیات سے جو آپ ہم نے بیان کی اس میں ہم نے بیان کیا کہ چونٹیوں کے اندر، حدود کے اندر، پرندوں کے اندر جو حیوانات ہیں شعور ہے، اور بعض کے اندر بہت ہی اعلیٰ درجے کا شعور ہے.
الان میخوام یہ آیه براتون بخونم که موجودات یہ امام جماعت دارن همه در نماز به او اقتدا میکنن.
اب ایک اور چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس میں یہ بات ثابت ہوگی کہ بعض حیوانات جو ہیں یا موجودات ہیں ان کے لیے ایک امام ہوتا ہے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں.
ہم جمادات ہم حیوانات تو وہ اختلاف،
جمادات اور حیوانات دونوں، یعنی ایک امام ایسا ہے، ایک اس طرح کا امام ہے کہ جمادات اور حیوانات دونوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے.
وہ ہم ذکر
اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیروی میں وہ بھی ذکر کرتے ہیں.
بابا اینا قصے نہیں،
یہ قصہ اور کہانی نہیں ہے،
اینا واقعیت ہے،
یہ حقائق ہیں،
این واقعیت برای ما مقبول
ہے، یہ حقیقت ایسی ہے جس پہ ہماری سامنے پردہ پڑا ہوا ہے،
مستور ہے،
چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں،
نمی بینیم،
ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا، ما به جناب داوود فضیلتی بخشید.
خداوند الان بیان کر رہا ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے، بے شک ہم نے داوود کو فضیلت بخشی ہے.
فضیلت چی بود؟
کیا فضیلت ہے ان کی؟
تو دو تا چیز رو مدر اختیار دیتا ہے.
ہم نے داوود سے کہا ہے داوود ہم دو چیزوں کو آپ کے اختیار میں رکھتے ہیں،
یکی امام جماعت و امام تسبیح گویان بشی،
ایک امتیاز اور خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ جتنے بھی تسبیح کرنے والے ہیں آپ ان تمام تسبیح کرنے والوں کے امام جماعت بن جائیں. ایک اور کام ہے، ایک اور خصوصیت ہے جو آگے بیان کرتے ہیں.
گفتیم ای کوہا یا جبال اوبی معہ،
ہم نے پہاڑوں سے کہا کہ اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ
ہم نوا شوی،
داؤد کے ساتھ جب وہ ذکر کرے ہم نوائی کرو.
داوود داره ذکر میگه،
داوود ذکر کر رہا ہے خدا کا.
کوہا یا عالم شما با داوود ہم نوا،
اے کائنات کے پہاڑوں داوود کے ساتھ ہم نوا ہو جاؤ.
اگر میبینید در بعضی از روایات آمده امیر المومنین گفت انچنا، بابا اینو استبعاد نباید کرد.
اب اگر روایات میں آپ سن لیں کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے بارے میں کوئی چیز بیان کی ہو تو اس کو سن کے تعجب نہ کیا کریں.
مشکل ہم انتہاست،
یہی ہماری مشکل ہے کہ ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں.
یا جبال اوبی معہ،
ہم نے جبال پہاڑوں سے کہا کہ اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ ہم نوائی کرو.
وچھے پرندگان شما ہم نوا بشید،
ہم نے پرندوں سے کہا تم بھی داؤد کے ذکر میں شامل ہو کر اس کی ہم نوائی کرو.
ہمراہی کنید، ہم نوائی کنید، او امام شما،
وہ تمہارا امام ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ.
وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، آهن تو هم در دست داوود نرم شو.
دوسری خصوصیت جو ہم نے داوود کو دی، ہم نے لوہے سے کہا کہ اے لوہے تم داوود کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاؤ.
یعنی کوہا پرندگان در نماز و تسبیح به ولی خدا اقتدا کنید.
ہم نے یعنی ایک اور آیت بیان کرنے کا انداز ہے کہ ہم نے پہاڑوں سے اور پرندوں سے کہا کہ اے پہاڑوں اور پرندوں اگر تسبیح خدا کرنا چاہتے ہو تو جو خدا کا نمائندہ ہے اس کی پیروی کرو.
یہ مقدمہ است برای مسئلہ قیامت ها. میخوام خوب براتون واضح بشه که اگر گفتیم در قیامت از نمیدونم حیوانات هم سوال میشه استبعاد نکنید.
یہ ساری مقدماتی بحث ہے قیامت کے مراحل کے بارے میں کہ جس میں اگر یہ کہا جائے کہ قیامت میں حیوانات کو بھی حساب کتاب دینا ہے تو آپ کو اس میں تعجب نہ ہو.
خب یا آیه براتون بخونم؟ چون خیلی وقت بود چند سال بود الان میخواستیم بحث رو به طور مستوفات بحث کنم.
یعنی کافی عرصے سے چند سالوں سے میری خواہش تھی کہ اس بحث کو اس طرح سے آپ کے سامنے بیان کروں.
ولی خب حالا شد دیگه.
الحمدللہ بعدم
مصطفیٰ خیلی مفصله.
البته یہ بہت تفصیلی بحث ہے اور مختلف اس کے زوایہ ہیں زاویے ہیں بیان کرنے کے.
مہنم بھی ولکن لا تفقهون تسبیح.
ہم جماعہ اہم اشیاء کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے جبکہ وہ تسبیح خدا میں مشغول نہیں.
اما تسبیح ہمیں موجودات، ذکر ہمیں موجودات، نماز ہمیں موجودات، اطاعت ہمیں موجودات، این مشهود قلب مبارک رسول الله.
درود بیجی محمد اللهم صلی علی محمد ہم اشیاء کی تسبیح کو، ان کی اطاعت کو، ان کے سجدوں کو، ان کے ادراک کو نہیں سمجھ پاتے، نہیں دیکھ پا رہے، لیکن یہ تمام چیزیں قلب مبارک کے پیغمبر پہ مشہود ہیں، تمام چیزوں کے وہ شاہد ہیں.
بلے آیت رو ببینید،
آیت کو ملاحظہ فرمائیے.
خطاب پیغمبر
رسول اکرم سے خداوند عالم خطاب کر رہا ہے.
الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض و تیر و صافات. نمی بینی آن چه در آسمان و زمین است دارن تسبیح منو میگن؟
خداوند عالم رسول اکرم سے کہہ رہا ہے کہ علم ترا، کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ خداوند عالم کی تسبیح میں مشغول ہے.
پرندگانی که در آسمان پراشون رو به هم دادن دید چجور میپرن؟
اور وہ پرندے جو آسمانوں پر ایک ساتھ اڑ رہے ہیں وہ پرندے بھی خداوند عالم کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں. پروں کے ذریعے سے انرجی پروڈیوس کرتے ہیں کہ تاکہ ان کی تھکن دور ہو.
مقداری راہ رو یکی میاد بعد میاد کنار نوبت به دیگر.
یہاں پہ جو آگاہ اشارہ کر رہے ہیں اس کو بیان کر دوں، آپ نے دیکھا ہوگا پرندے ایک وی بناتے ہیں، بعض تصویروں میں اگر آپ نے دیکھا ہو اس وی کے اندر ہوتا ہے کہ آخری سرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جو ابتدائی سرا ہوتا ہے اس میں ایک پرندہ ہوتا ہے جو پرواز کر رہا ہوتا ہے، یہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، باقی سارے ایک دو روز میں برابر برابر چل رہے ہوتے ہیں. اس پرندے کی خصوصیت یہ ہے جب یہ وی بنا کر چلتے ہیں جو آگے چل رہا ہے وہ کچھ دیر بعد تھکتا ہے، جیسے ہی وہ تھکتا ہے پیچھے والا آگے آتا ہے، یہ پیچھے چلا جاتا ہے، نتیجے میں سفر اسی سپیڈ سے اسی رفتار سے باقی ہوتا ہے. اور یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ پر مارتے ہیں ملا کے، اس سے ایک انرجی پروڈیوس ہوتی ہے جو سب کو برابر مل رہی ہوتی ہے.
یسبح الم تر ان اللہ یسبح له ما فی السماوات والارض.
خداوند عالم کہہ رہے ہیں
صافات ہمیں،
خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ دیکھ نہیں رہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں اور یہ جو اڑنے والے پرندے اپنے پروں کو پھیلا کر اڑ رہے ہیں یہ خدا کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں.
معلوم ہے بعضی کہ از اہل بیت دورن، از این معارف دورن، آمدن آیه رو یه طور دیگه معنا میکنن.
بعض وہ افراد کے جو اہل بیت سے یا ان کی روایات سے، ان کی تعلیمات سے دور ہیں، مظاہر
ظاہر بینان،
یا وہ لوگ جو ظاہری طور پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ ان حقیقتوں سے دور ہیں.
علم ترا، علم ترا به معنای علم یعلم.
بعض لوگ کے جو یا تو اہل بیت کی روایات سے دور ہیں، ان کی تعلیمات سے دور ہیں، یا وہ افراد جو فقط ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں علم ترا سے مراد جو قرآن کہہ رہا ہے علم ترا، یعنی آپ نے نہیں دیکھا، اس کو کہتے ہیں علم یعلم، کیا آپ نہیں جانتے، یہ معنی کرتے ہیں.
در حالی کہ آخر آیہ رو نخونم ظاہرا.
اور جو اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ علم ترا، یعنی جو خدا کہہ رہے آپ نے نہیں دیکھا، حقیقت میں خدا کہہ رہے علم یا علم آپ نہیں جانتے، ان کا وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جانتے نہیں. آخری آیت کا ٹکڑا کہتے ہیں نہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے.
دارت کلن قد علم صلاته و تسبیحه، یعنی ہم تسبیح گو و نماز گزارن ہم به تسبیح و نمازشان علم دارن، اتفاق دارن.
اور خود رسول اکرم کے بارے میں جو کہا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے، چونکہ آخری آیت کا جو ٹکڑا ہے اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ ان میں سے ہر موجودات جس کو بیان کیا گیا یہ اپنی تسبیح اور سجدے کے اوقات سے بھی واقف ہیں اور اس پر علم بھی رکھتے ہیں.
انتا انتا خوب داره وقت میگذره نا،
وقت گزر گئے.
این یه مقدمه، ولی هفته دیگه انشاءالله باشید که این مقدمه ثمر بده ها، تا در بحث قیامت ببینید چه میشه.
یه مقدماتی بحثی انشاءالله اگلی هفته اگر موقع ملے انشاءاللہ آپ تشریف لائیں تو اس بحث کو مکمل کریں گے اگلے وقت.
نزدیک اربعین ہفتے،
اربعین چہلم کے ایام ہیں،
شاید 20 میلیون جمعیت الان دارن تو کربلا وارد میشن.
کربلا میں تقریباً 2 کروڑ افراد ہیں جو اس وقت امام حسین کی زیارت کے لیے.
شبکہ ایران دارے نشون میدے،
ایرانی چینلز بھی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں.
قوغای
عجیب محشر باپ آئے گا.
خب این یک کاروان ہے،
یہ ایک گروہ ہے جو اس وقت کربلا کی سمت جا رہا ہے، تقریباً 2 کروڑ افراد کا گروہ، یہ بھی تو ایک قافلہ ہی ہے نا.
ہمیں در اربعین میان تا بگن زینب تو امام ما هستی در زیارت ابا عبداللہ در روز اربعین،
یہ سارا گروہ جو 2 کروڑ افراد کا ہے، یہ سب آ رہے ہیں اور اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب زینب آپ ہمارے لیے عملی نمونہ ہیں، حسین کی زیارت کرنے کا اربعین میں آپ نے راستہ دکھایا ہے.
خب جناب زینب روز اربعین وارد کربلا شده طبق
نقل کے مطابق جناب زینب چہلم میں کربلا داخل ہوئی.
اون وقتی که وارد شد کنار قبر برادرش نشست، داستان سفر رو گفت.
جب کربلا میں پہنچیں اور امام حسین کی قبر مطہر پر آئیں تو جو کچھ سفر میں گزرا سب بیان کیا،
از عصر عاشورا گرفته تا برگشتن،
عصر عاشورا سے لے کر تمام مراحل، کوفہ و شام اور واپسی سب بیان کیا.
مسائل شام رو
گفت، کوفہ کے مسائل، شام کے مسائل.
آخرش برادرش گفت برادرم حسین جان هرچه گفتی امانت داری کردم.
آخر میں ایک جملہ اور کہا، اے میرے بھائی جس جس چیز کی امانت دی تھی سب چیزوں کی میں نے حفاظت کی،
هیچ کوتاہی نہ کردم.
آپ کی امانتوں کی امانت داری میں کوئی کوتاہی نہیں کی میں نے،
اما از ایک چیز شرمسارم.
لیکن ایک امانت کے بارے میں شرمندگی کا اظہار کر رہی ہوں،
وہ اون این کہ دخترت رو در شام گذاشتم آمدہ.
اور جس کے لیے شرمندگی ہو رہی ہے وہ آپ کی بیٹی تھی کہ جسے شام میں چھوڑ کے آ گئی.
من حالا این چیه مسئله، چرا بین همه چیزا جناب زینب این مسئله رو مطرح کرده برای ابا عبداللہ، مسئله چیه؟
کیوں تمام چیزوں میں سے فقط جناب زینب نے امام حسین کے سامنے اس کا ذکر کیا، ان کی بیٹی کا اس کا شام میں رہ جانا؟
من خیال میکنم امام حسین یہ دختری داره به نام فاطمه صغیره.
میں اس کو اس طرح سوچتا ہوں کہ امام حسین کی ایک بیٹی ہے فاطمہ صغرا کے نام سے.
فاطمه صغیره ایشون از یکی از خانوم های امام حسین به نام ام اسحاق،
امام حسین کی ازواج میں سے ایک زوجہ کا نام ہے ام اسحاق.
بعد از حمل این دختر ام اسحاق به رحمت حق رفت،
اور جب ام اسحاق کی یہاں یہ ولادت ہوئی ہے تو ام اسحاق کا انتقال ہو گیا.
دیگر بچه های ابا عبداللہ مادر داشتن،
دوسری جو بیٹیاں تھیں امام حسین کی ان سب کی ماں زندہ تھی،
اما این دختر مادر نداشت.
یہ وہ بیٹی تھی کہ جس کی ماں نہیں تھی.
ابا عبداللہ تربیت او رو، نوازش او رو خودش متکفل بود.
چونکہ اس بیٹی کی ماں نہیں تھی اس لیے ماں کی جگہ امام حسین نے خود اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی تھی.
شاید وقت کے اہل بیت ہم میخواستن سوالی از ابا عبداللہ بکنن این دختر رو میفرستدن،
اور اتنی زیادہ یہ عالمہ تھیں کہ جب امام حسین سے لوگ سوال جواب کرتے تھے امام حسین ان بیٹی کو بھیجتے تھے جواب کے لیے.
اون وقت یہ کہ وارد کوفه شد ابا عبداللہ، سرهای جناب زینب وارد کوفه شد،
اور جب جناب زینب سرهای شہداء کے ساتھ کوفه میں داخل ہوئیں،
سرها رو آوردن جلوی کجاوه ها،
اور جب محملوں کے نزدیک سروں کو لایا گیا،
باز زینب بر این کہ جهات عاطفی رو خوب رعایت کرده گفت یا اخی فاطمه صغیره تتکلم، بذار چون با من حرف نمیزنی نزن، اما با دخترها دیگه هم حرف نمیزنی نزن، اما با فاطمه حرف بزن.
اور جناب زینب نے جب سروں کو آتے ہوئے دیکھا جب کوفے کے اندر, تو سروں کو دیکھ کر امام حسین کو دیکھ کر کہا, اے بھائی اگر مجھ سے بات نہیں کر رہے ہو تو نہ کرو, دوسری بیٹیوں سے بات نہیں کرنی نہ کرو, لیکن یہ تو فاطمہ صغیرہ ہے اس سے تو بات کر لو.
فقط خاد قلبه ان یذوب,
اس کا دل ذوب ہوئے جا رہا ہے, اس کا دل مرجھائے جا رہا ہے.
رفتے برگشت آمده ظاہرا این جناب رقیه کی میگن فاطمه باشه,
یہ جو اب واپس آئی ہیں اور جا کے خبر دی ہے, تو جو ہماری روایات میں رقیہ کہا جاتا ہے یہ ہم پاکستان میں اس کو سکینہ کے نام سے جانتے ہیں, شاید یہ وہی فاطمہ صغیرہ کے نام سے.
خداوند انشاءاللہ ہمتون حسینی کنه, ہمتون کربلایی و ثواب زیارت ابو عبداللہ خداوند نصیب هممون بکنه.
خدا آپ سب کو حسینی بنائے, کربلایی بنائے, اور انشاءاللہ زیارت امام حسین کا ثواب ہم سب کے شامل.